والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون برادران عزیز قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی 257 آیت جو آیہ ولایت عامہ ہے وہ ہماری اس سال کی مجلسوں کا عنوان رہی اس سرنامے قرآنی کی روشنی میں ہم نے ولایت حق اور امامت حسین کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہوگی کہ میرا کام گفتگو کا آغاز کرنا ہی ہوتا ہے انجام تک پہنچانے کے یہ دو چیزیں چاہیے ایک ہم سب کی استعداد دوسرے ادھر سے توفیق و عطا بغیر اس کے گفتگو مثمر ثمر نہیں ہو سکتی بغیر اس کے گفتگو نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی انسان کہیں کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ توفیق الہی شامل اور اس توفیق الہی کی طلب کے لیے بھی ولایت حق کا شعور پہلی شرط ولایت حق پھر عرض کروں آج آخری تقریر ہے بار بار عرض کر چکا یہ عنوان ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے مگر آج ان لمحات میں جن لمحات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سب سے اہم ہے پوری انسانیت جس بحران سے گزر رہی ہے اس بحران سے نکل نہیں سکتی جب تک کہ وابستہ بشعور ولایت حق نہ ہو جائے یہ آج ایک ترکیب کا استعمال میں نے کیا میں نے وابستہ بولایت حق نہیں کہا وابستہ بشعور ولایت حق وابستہ بولایت حق ہو جانا تو انجام ہے آغاز ہے وابستہ بشعور ولایت. انسان کو یہ شعور تو پیدا ہو جائے، یہ ہوش تو آ جائے. یہ جو بے ہوشی کی کیفیت ہے، جس نے گویا کے نزع کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے، انسان ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اگر احساسات بیدار ہوں، اگر احساسات انسانی مردہ نہ ہو گئے ہوں، اگر قلب بشر بیدار ہو، یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں. انسان جتنا اس کا احساس بیدار ہوگا، اتنا ہی اس درد کو سمجھ سکے گا کہ آج انسانیت کی کیفیت ہے کیا. شرق عالم سے لے کے غرب عالم تک، شمال سے لے کر جنوب تک، انسان مشکلات سے دوچار ہے، مسائل میں مبتلا ہے. اس کے اپنے ہاتھوں پیدا کردہ مشکلات اور مسائل اور مصائب اور امتحانات، اس کیفیت میں واقعا انسان گویا ایڑیاں رکھ رہا ہے. انسان دیکھ رہا ہے کہ ہماری انسانیت پامال ہو رہی ہے. ہر وہ انسان جس میں شعور انسانیت ہے، اور اس کا سبب کیا ہے، عرض کر چکا، خدا ناشناسی، حق ناشناسی. اس وقت پوری دنیا میں بفیض عزائے حسین کتنے ممبر ذکر و بیان سجے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ تصرف حسین، دیکھ رہے ہیں آپ امامت حسین. انسان کو تلاش کس چیز کی ہے؟ حق کی. کس کے توسط سے حق کا ذکر ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں. تمہیں کراچی کی بات تھوڑی کر رہا، دہلی چلے جائیے، بغداد چلے جائیے، لندن چلے جائیے، واشنگٹن چلے جائیے، دنیا کے کسی بڑے چھوٹے شہر میں چلے جائیے، قصبوں میں چلے جائیے، گاؤں میں چلے جائیے، پوری دنیا میں اگر ذکر حق ہو رہا ہے تو کس کے توسط سے؟ اس امام کو امام نہ مانو گے تو کسے امام بناؤ؟ ذکر حسین سے جن لوگوں کو، جن لوگوں کی طبیعتیں مانوس نہیں، جن کے ذہن مانوس نہیں ہیں، جن کے قلب مانوس نہیں ہیں، ان کے لیے کیا عبرت ہے؟ اور وہ انسانوں کے لیے سرمایہ عبرت. آخر حسین کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح، کس چیز کی ضرورت ہے انسان کو؟ یاد حق کی، ذکر حق کی، شعور حق کی، شعور ولایت حق کی. یہ سب کس کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے؟ حسین کے حوالے سے. جو حق تک پہنچا دے اسی کو تو امام کہتے ہیں. امام کہتے کسے ہیں؟ کوئی امام مانے یا معنی حسین اپنی امامت کا فیضان پہنچا رہے ہیں. تو تمام ممبروں پر کیا ذکر ہوتا ہے؟ لہجے الگ ہیں، اسلوب الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، استدلال الگ ہیں، مگر بیان کیا ہے؟ حق کا بیان، اسلام کا بیان، دعوت اسلام، دعوت اسلام، مسلمانوں کے لیے دعوت اسلام. غیر مسلموں کے لیے دعوت اسلام، سب کے لیے دعوت اسلام. ہاں ہم وہ پریشان جان، قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پہ ایسی آیتیں ہیں جہاں ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. علامہ تشریف فرمائیں، آپ ان سے دریافت کیجئے گا، قرآن جا کے دیکھیے گا، کیونکہ میرا طرز گفتگو یہ ہے کہ اگر کسی ایک آیت کا بھی ذکر کروں تو ایک آیت کیا اس کے کسی ایک ہی لفظ میں اس قدر معنوی حق حاصل ہوتا ہے کہ میں خود کیفیت محسوس کرتا رہتا ہوں، پوری مجلس اسی ایک لفظ کی تشریح میں گزر جاتی ہے. کب اگر میں ایک سے زائد آیتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول بھی کراؤں تو حق بیان ادا نہیں کر پاؤں گا. اس لیے صرف حوالہ، اشارہ، ریفرنس جائیے خود تلاش کر لیجئے، قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں کہ جس میں ایمان لانے والوں کو ایمان کی دعوت. اے ایمان لانے والوں، ایمان لاؤ. یہ کام ہم کرتے ہیں ممبروں سے. اچھا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہا قرآن مجید میں؟ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایمان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقولہ تشریحی ہے، دو مراتب حقیقت ہے. جیسے نور کے مراتب ہیں، جیسے نور کے مراتب ہیں، جیسے وجود کے مراتب ہیں، جیسے علم کے مراتب ہیں، ویسے ایمان کے مراتب ہیں. جتنی صفتیں وجودی ہیں سب کی سب مقولہ تشکیکی ہے، سب دو مراتب ہیں. صبر مراتب ہیں یا نہیں؟ رضا مراتب ہیں یا نہیں؟ شجاعت مراتب ہے یا نہیں؟ انسان تو اب تک انسانی قدروں کو حیوانوں کے حوالے سے سمجھتا آیا ہے. یہ شعرا تشریف فرما، جناب نصیر ترابی صاحب ان سے پوچھئے کہ شجاعت کی مثال تمام شعر و ادب کی کتابوں میں شعر سے کیوں دی جاتی ہے؟ کیا عاجزی ہے فکر بشر کی؟ کیا درماندگی ہے جبکہ شعر میں شجاعت نہیں ہوتی، شعر میں درندگی ہوتی ہے، شجاعت نہیں ہوتی. آپ کسی بہت بہادر اور شجاع انسان کی تعریف کریں، دیکھیں کیا اچھا درندہ آ رہا ہے، ناراض ہو جائے، خوش ہوگا. ابھی قصیدہ کر کے دیکھیے، کیا اچھا درندہ آ رہا ہے، کتنا بڑا درندہ آ رہا ہے، ناراض ہو جائے. شیر کی صفت درندگی ہے، شجاعت نہیں ہے. اسی لیے ہم ممبروں پر جب گفتگو کرتے ہیں تو انسانی قدروں کو عام ادبی اسلوب میں نہیں سمجھاتے، ہم شجاعت کو علی کے حوالے سے سمجھاتے ہیں. جتنی پرواز کرتے ہیں شعرا، شعرا سمجھتے ہیں ہم پرواز کر رہے ہیں، انسانی تخیل ہے، یوں ہی تھوڑی شاعری کی نفی کی گئی پیغمبر سے. قرآن مجید میں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ وہ آیت نہیں پڑھوں گا، بہت سخت ہو جائے گی، جو سورہ شعرا میں ہے، اگرچہ وہاں بھی استثناء ہے، سورہ مبارکہ یاسین. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے رسول کو شاعری نہیں سکھائی، اور یہ ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. ہم نے شاعری نہیں سکھائی اور یہ ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، اس کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے. شاعری ان کے شایان شان نہیں ہے. کیوں نفی کی گئی شاعری کی؟ شاعری کی بنیاد تخیل ہے. دین کی بنیاد تعقل. شاعری کی بنیاد خیالات انسانی ہیں. دین کی بنیاد آیات الہی. اس کی بنیاد وحی ہے. تو جب شعرا نے کسی کی بہادری کی تعریف کی تو حیوانات تک پہنچ گئے، درندے کی مثال دیا، اور جب کسی کے صبر و استقامت کی مثال دی تو اور نیچے چلے گئے. کیا کیا ثبات قدم ہے، کوہ دراں ہے، کوہ دراں پتھر بنا دیا. آدمی کو پہاڑ بنا دیا. اگر انسانوں کے سامنے پروردگار عالم نے انسان کامل نہ بھیجے ہوتے، انبیاء اولیاء ائمہ اور خصوصیت کے ساتھ محمد و آل محمد کے وجودات نہ ہوتے، یہ قدسی صفات نہ ہوتے، تو صفات انسانی کے لیے کوئی معیار مقرر نہ ہو سکتا. تشریف لائیں، تشریف لائیں، یہاں تشریف کشش ہوتی ہے کہ ذرے تو ذرے آفتاب بھی کھینچ کے چلے آتے. کیسی پرنور مجلس ہے. نظام ولایت اس وقت پورے عالم میں ایک ہی جگہ نافذ ہے. جہاں ولایت فقیہ کے سائے میں ولایت حق کا جنم. اور اس نظام ولایت کے نمائندے، یعنی یہ جملے بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی سچا نقیب امن و عافیت بشری ہے تو بس ایک ہی رہبر ہے جس کا نام بھی علی ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی مدظلہ العالی، اس وقت ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے پیغامات امن بشری کے زمانے ولایت فقیہ کے منصب سے فائز، ان کے نمائندے جناب علامہ آیت اللہ بہاءالدین تشریف فرما ہے اور علماء حوزے کے تشریف فرما ہے جناب حجت الاسلام مولانا مدبر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور خطیب اہل بیت حضرت علامہ عباس قمیلی صاحب تشریف فرما ہے اور قابل حوزہ تشریف فرما ہے، دانشور حضرات تشریف فرما ہے، اور جب میں کچھ لوگوں کو دانشور کہہ کے خطاب کرتا ہوں تو یہ نہ سمجھیے کہ اور حضرات دانشور نہیں ہیں. اس فضائے مجلس کی تاثیر یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی آ جائے، کم سے کم درجہ جو اسے ملتا ہے وہ دانشور کا. یہاں دانش کی زکات بٹتی ہے، یہاں زکات میں دانش بٹتی ہے. یہ مجلس ولایت ہے، یہ مجلس حسین. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ شعور انسانی جب تک شعور ولایت سے ہم آہنگ نہ ہو جائے نجات نہیں مل سکتی، ارتقاء بشری کا سفر طے نہیں ہو سکتا. دنیا ترقیوں پر نازاں ہے، کس ترقی کی بات کرتے ہیں؟ ہر چیز کو گراف میں آج کل تو دیکھا جاتا ہے، ایک ایک سینٹی میٹر نہیں، ملی میٹر ملی میٹر نہیں، اس سے بھی دقیق سے دقیق تر پیمانے پیمائش کے موجود ہیں. آپ سے بہتر کون واقف ہے؟ تو گراف لے کر بیٹھیے اور اس پر بہت ہی نازک پینسل سے بنائیے انسانیت کے ارتقاء کا گراف.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کس چیز کا گراف؟ کس کے ارتقاء؟ حیوان کے نہیں، انسانیت کے ارتقاء. انسان کا نہیں کہہ رہا ہوں، انسانیت کے ارتقاء کا گراف. آپ جب ترقی کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے راکٹ ایجاد کر لیا، ہم چاند پر پہنچ گئے. چاند پر پہنچ کے لائے کیا پتھر؟ کچھ اور لائے ہوں تو بتائیے. میں سائنس کی ترقی پر خندزن نہیں ہوں، معترض نہیں ہوں، منکر نہیں ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ مکان کی آرائش ہو رہی ہے، مکین کی تربیت کتنی ہوئی؟ مکان بہت وسیع، لمبا چوڑا سجا ہوا چمن، اور اسے بہاتے چلے جائیے، وسعت دیتے چلے جائیے، خوب اچھا سجا ہوا مکان اور مکان کے چاروں طرف چمن، اور اس میں ایک نا تربیت یافتہ انسان کو لا کے بچھا دوں وہ چمن ویرانہ بن جائے گا، اور ایک تربیت یافتہ انسان کو ویرانے میں ڈال دیجیے ویرانہ چمن بن جائے گا.
کس بات کی ہے؟ چمن بنایا جائے یا چمن بنانے والا؟
افقی اوریزنٹل ترقی تو ہو رہی ہے، پھیل رہا ہے ترقی کا دائرہ، مگر افقی اعتبار سے، عمودی اعتبار سے وہ گراف اٹھ نہیں رہا ہے. وہ انسان جو 4000 برس پہلے تھا، اس میں جو انسانی قدریں تھیں، وفا، خلوص، صبر، رضا، استقامت، قناعت، توکل، انس، ہمدردی، دوسروں کے حقوق کا پاس و لحاظ، غیرت، حیا، 4000 برس پہلے یہ صفتیں جو تھیں، 3000 برس پہلے وہ بڑھی یا گھٹی؟ 2000 برس پہلے، 1000 برس پہلے اور آج؟
واہ واہ واہ،
اب سمجھے میں کس گراف کی بات کر رہا ہوں؟ کس گراف کی بات کر رہا ہوں؟ ڈارون نے بنایا ہے ایک گراف، بنانے پہ مجبور کیا. کیا بنایا؟ زندگی پانی سے شروع ہوئی اور اس کے بعد زمین پر رہنے لگی، پھر پھدک پھدک کے چلنے لگی، پھر دوڑنے لگی، اڑنے لگی، زندگی کا یہ ارتقا، اور پھر بات بندروں تک پہنچی اور بندروں سے انسانوں تک پہنچی. یہ ارتقا کا ایک سفر ہے، یہ ارتقا کا ایک سفر ہے، مگر میں دوسرے ارتقا کی بات کر رہا ہوں. یہ انسان جن صفتوں پر نازاں ہے، ان صفتوں کی بات کر رہا ہوں. جب سے انسان کا وجود ہے، انسان کا انسانی شعور، اس کا گراف اگر بنایا جائے تو بلندی کی طرف اٹھ رہا ہے یا پستی کی طرف جا رہا ہے؟ پھر دست ادب جوڑ کے کہوں گا، شجاعت کا کوئی اور پیکر علی کے بعد پیدا ہو جاتا تو ہم سمجھتے انسانیت نے ترقی کی. وفا کا کوئی پیکر عباس کے بعد پیدا ہو جاتا تو ہم سمجھتے انسانیت نے ترقی. صلوات پڑھ دیجئے محمد.
انسانی قدروں کے حوالے سے چند قدریں معیار کے طور پر رکھ لیجیے، علم، قدرت و شجاعت، صبر، ایثار، وفا، پانچ قدریں رکھ لیجیے، بس پانچ، پانچ ہی میں خیر. کم زیادہ نہ کیجیے، بہت سوچ سمجھ کے میں نے اس کو، علم، صبر، ایثار، وفا، شجاعت، یہ پانچ صفتیں سامنے رکھی، صرف پانچ ہی صفت کے حوالے سے پوری اسٹڈی کیجیے. اسٹڈی کرتے ہیں، زمینوں کو کھودتے ہیں، گوڑے مردے اکھاڑتے ہیں. اب یہ محاورے ممبر سے اچھے لگیں یا نہ لگیں، لوگ تو اور بھی زیادہ اچھی اردو مجھ سے طلب کرتے ہیں. گوڑے مردے اکھاڑتے ہیں، ہڈیاں
ٹیسٹ کی جاتی ہیں، ڈی این اے جینیٹکس کی جو اسٹڈیز ہیں وہ کہاں تک پہنچ رہی ہیں. اب آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں، میں تو فقہ کا طالب علم ہوں اور قدیم فلسفے کا طالب علم ہوں، لیکن یہ سب جب ہو رہا ہے تو پھر انسانی قدروں کے حوالے سے تحقیق کریں، کیوں نہیں ترقی ہو رہی ہے انسانی قدروں کے حوالے سے؟ ترقی رک کیوں گئی، ٹھہر کیوں گئی؟ صرف اس کی ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ، یہ تمام قدریں غیر مادی ہیں. ترقی کب ہوتی ہے؟ حیات میں ترقی کب تک ہوگی؟ جب حیات کے سرچشمے سے جڑا رہے تسلسل. حیات کا، ظاہری حیات کا، اس کو رہے عرض پر، اس روئے زمین پر حیات کا تسلسل کس سے جڑا رہے؟ پانی سے. پانی، پانی نہیں رہے گا حیات نہیں رہے گی. دوسرے سیاروں پر تلاش ہو رہی ہے نا زندگی کی، ہو رہی ہے یا نہیں؟ کس چیز کی تلاش ہوتی ہے؟ پانی کے آثار ہیں یا نہیں؟ پانی تھا یا نہیں؟ پانی ہے یا نہیں؟ پانی مستقبل میں ممکن ہوگا یا نہیں؟ یعنی پانی ہوگا تو زندگی پنپے گی، پانی نہیں ہوگا تو زندگی پروان نہیں چل سکتی. تو یہ جو کچھ جلوہ ہے زندگی کا، یہ پانی سے، پانی سے جڑے رہیں گے تو زندگی میں ارتقا کا سلسلہ رہے گا. یہ قدریں، ان کا تعلق بھی کسی آب حیات سے ہے. علم کا اشارہ خود پانی ہے، بہت پرانا لفظ ہے، بہت پرانا. میں خود کہہ چکا ہوں کہ ادب میں اور قرآن مجید میں بھی علم کا استعارہ اور حیات کا استعارہ، دونوں کا استعارہ پانی ہے. اسی لیے بڑے علماء کو کوہ علم نہیں کہتے، بحر العلوم کہتے ہیں. کبھی سنا ہے؟ میں کہوں حضرت آیت اللہ کوہ علم، لوگ کہیں گے مذاق ہو رہا ہے، گستاخ ہو رہا ہے. میں کہوں بحر العلوم، کہیں گے تعریف کر. بحر پانی، پانی علم کا استعارہ، پانی حیات کا استعارہ ہے نا. قرآن مجید نے بھی اس استعارے کو استعمال کیا ہے. ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. کیا تم نے غور کیا ہے کہ جب آب حیات چھپ جائے گا تو دوبارہ اسے کون ظاہر کرے گا؟ یہ چھپ رہا ہے، یہ قدریں جو مٹ رہی ہیں نا، اس کے معنی ہے کہ چھپ رہا ہے. اصل سر چشمہ تو چھپا ہی ہوا ہے، مگر اس کے جو آثار ہیں وہ بھی چھپ رہے ہیں، دھیرے دھیرے چھپتے چلے جا رہے ہیں. جب بالکل چھپ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ کہ پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی. ابھی نہیں بھری ہے، ابھی اور سب رازما مراحل باقی ہیں، ابھی اور ہمت شکن منزلیں باقی ہیں، ابھی اور کمر ہمت کسے رہیں، حوصلے بلند رکھیں، شرف انسانی کو ضائع نہ ہونے دیں، کرامت بنی آدم کا خیال رکھیں، ہمت نہ ہاریں، ابھی مشکلیں باقی ہیں. اس لیے کہ ابھی قدروں کی بات کرنے والے باقی ہیں، ابھی انسانی قدروں کی باتیں ہو رہی ہیں. کم سے کم وہ تو کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں کہ جو خود ضائع کر رہے ہیں.
پڑھتے ہیں زبانوں سے قدروں کا نوحہ پڑھتے ہیں.
لیکن وہ دور آئے گا. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ عادل کی ضرورت, جسٹس بہت ضروری, امن کی ضرورت, امن بہت ضروری. انسان کا خیال رکھو, انسانی قدروں کا خیال رکھو, انسانی حقوق کا خیال رکھو. اس لیے کہ ابھی وہ آثار و برکات ولایت بالکل معدوم نہیں ہے, وہ بالکل نقش مٹا نہیں ہے. اس لیے ابھی کربلا کا ذکر ہو رہا ہے, ابھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے, ابھی علی کا ذکر ہوتا ہے, ابھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر ہوتا رہتا ہے. تو ابھی اقدار انسانی اور حقوق انسانی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, ورنہ وہ دور آئے گا جب اقدار کی بات ہوگی. ابھی شروع ہو چکا ہے دور. تنہائیوں میں جب دو بڑے دماغ مل بیٹھتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہاں پر حقوق انسانی پامال ہوں گے, تو وہ ہنس دیتا ہے. حقوق انسانی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہمیں بھی ایسے چل رہے ہیں, ہم جب ملتے ہیں ذمہ دار لوگوں سے اور گفتگو ہوتی ہے اور کسی اہم انسانی مسئلے کا حوالہ دیا جاتا ہے تو جواب, ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے مگر اس پر غور کیجیے, ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے مگر. ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے مگر, دیکھا کتنا بڑا مگر پیدا ہو چکا ہے. اور اس کے آنسو بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. بہر ابھی یہ اقدار اور مٹیں گے اور پھر ظاہر ہوں گے. پھر کون ظاہر کرے گا اس کی طرف توجہ دلائی گئی. اس کی ارائی تم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. جب بالکل آب حیات علم و عرفان پوشیدہ ہو جائے گا تو کون دوبارہ اس چشمے کو ظاہر کرے گا؟ کون؟ بالکل وہی فمن یأتیکم, جیسے دعا کے مقام پہ کہا گیا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف. وہ کون ہے, کون کہ جب کوئی مضطر دعا کرتا ہے تو وہ سنتا ہے اور پوری کرتا ہے؟ کون؟ یہ انسانی شعور کو ذات حق سے وابستہ کرنے کا انداز ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کون؟ یہاں بھی بھائی بہرحال گفتگو. تو آج آخری گفتگو ہے اور موضوع بالکل تشنہ رہ گیا, اس لیے مختلف باتیں ذہن میں جو آ رہی ہیں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت انسانیت کا مداوع شعور ولایت حق پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں. ہر نظام سے بیزار ہو کر انسان جب تک نظام ولایت حق کو اختیار نہ کرے سکون نہیں پا سکتا. یہ بات میں کہتا رہوں گا چاہے جو بھی سزا دیجیے. دار سے ڈرائیں گے آپ, صلیب و دار کی روایت کوہنا ہو چکی. کوہنا ہو چکی. کربلا والوں کے لیے صلیب و دار کی روایت کوئی معنی نہیں ہے.
کیا بات ہے, واہ 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 واہ.
بس ایک حل ہے, ایک, ہر سطح پر ولایت حق کو درک کریں, دریافت کریں, کشف کریں, اختیار کریں اور خود کو اس کے سپرد کر دیں.
اللہ اللہ اللہ.
ڈر کو دریافت کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ جو چیز موجود ہے
اسے کشف کرنا کوئی بڑی بات نہیں. کوئی چیز موجود نہ ہو تو اسے تخلیق کرنا, بنانا, کریٹ کرنا, فیبریکیٹ کرنا ان زحمتوں میں نہیں ڈال رہا ہوں.
ایک چیز موجود ہے,
واہ واہ,
بس اسے ڈسکور کرنا ہے. نظام حق قائم ہے, اس نظام حق کو ڈسکور کرنا ہے. پوری دنیا میں ولایت حق کا ایک نظام قائم ہو کر رہے گا.
دنیا کی تمام قومیں انتظار کر رہی ہیں. کوئی حضرت عیسیٰ کے نزول کا انتظار کر رہا ہے؟
ہم محمد آخر کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں.
کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کون مسلمان ہے جو نہیں کر رہا ہے؟ دیکھیے, جزئی اختلافات کو مٹانے کی کوشش کیجیے.
بے شک بے شک,
جزئی اختلاف, فرعی اختلاف, لفظی نزاع, بہت سے نزاع لفظی نزاع. اب اکثر آپ حضرات شاکی ہوتے ہیں کہ میں بہت بوجھل الفاظ استعمال کرتا ہوں, تو بہت سے لوگ مانوس اسی سے ہیں کہ مبتذل مثالیں پرانی, جن مثالوں کو ہزارہ بار آپ کا ذہن سن چکا ہے, انہی مثالوں پر آپ کا ذہن اگر قناعت پسند ہو چکا ہے تو پھر میں وہ مثال دیے دیتا ہوں کہ کبھی صرف نزاع لفظی ہوتا ہے کہ وہ تین حضرات, تین اصحاب, تین دوست ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ سفر کر رہے تھے اور تینوں کا زیادہ راہ کم تھا اور ایک منزل پہ آ کے ختم ہو گیا. تو اب جتنی پونجی تینوں کے پاس مشترک تھی اس سے کوئی ایک ہی چیز آ سکتی تھی اور تینوں کی غذا بھوک. تو ایک نے کہا کہ بھئی جائیے عنب لے آئیے, دونوں نے اختلاف کیا, نہیں عنب نہیں. تو پھر کیا, ایک نے کہا انگور لے آئیے, دوسرے نے کہا کہ عزوم لے آئیے. اب تینوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اوزوم لے آئیے, انگور لے آئیے, عنب لے آئیے. ایک چوتھا وہاں سے گزر رہا تھا, دیکھیے چوتھے کی ضرورت ہمیشہ باقی رہی. چوتھا گزر رہا تھا, اس نے کہا بھائی آپ لوگ لڑیے نہیں, جو میں لے آؤں وہ کھا لیجیے, بھوک مٹا لیجیے, لائیے اپنی پونجی ہمیں دیجیے. گئے انگور لے آئے, جو کہہ رہا تھا انگور چاہیے وہ خوش ہو گیا کہ انگور ہے, جو کہہ رہا تھا عنب چاہیے وہ بھی خوش ہو گیا, جو چاہ رہا تھا اوزون چاہیے وہ بھی خوش ہو گیا. کیونکہ ایک زبان میں عنب کہتے ہیں, ایک زبان میں انگور کہتے ہیں, ایک زبان میں اوزون کہتے ہیں, ہے تینوں ایک ہی کا نام.
ایک مہدی کا ہم انتظار کر رہے ہیں, ایک مہدی کا آپ انتظار کر رہے ہیں, مہدی کو آنے تو دیجیے.
مشکل کی نیت تو ہو,
کہتے ہیں
میرے مہدی آئیں گے آپ کے نہیں آئیں گے, آپ کے مہدی آئیں گے میرے نہیں آئیں گے, مہدی آئیں گے نا, وہ ذات تو آئے گی نا. بھائی یہی تو اختلاف ہے, پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہیں, پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہیں, اس پر بحث چھوڑ دیجیے, آئیں گے یا نہیں.
جب آئیں گے تو دیکھ لیجئے گا کہ پیدا ہو کے آئے یا پردہ اٹھا کے آ گئے.
دیکھ لیجیے,
آج ہم آپ آپس میں تلخی کیوں پیدا کریں؟
اچھا حسن کی اولاد سے ہوں گے یا حسین کی اولاد سے؟ اتنا طے ہے کہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے.
اب تو اپنی گفتگو میں فاطمہ کو یاد رکھو.
حسن کس کے بیٹے؟
فاطمہ.
حسین کس کے بیٹے؟
فاطمہ کے.
حسن کس کے بیٹے؟
رسول اللہ.
حسین کس کے بیٹے؟
رسول اللہ کے.
اتنا طے ہے کہ فرزند رسول ہوگا. اتنا طے ہے کہ اہل بیت سے ہوگا. صلوات پڑھ دیجئے محمد.
باتیں طے ہیں جس میں اختلاف نہیں ہے, ان حوالوں سے مودت کے رشتے قائم رکھیے. دیکھیے یہ زندگی کیسی جنت نظیر بن جائے. یہی دنیا فردوس بدامہ ہے. فردوس کو ڈسکور کیجیے. پردہ پڑا ہوا فردوس کو ڈسکور کیجیے. فردوس کو دریافت کیجیے. بہشت یہیں ہے کہیں. یہیں سے کلٹیویٹ ہوگی جنت. دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کشت زار آخرت دنیا ہے. کیسی نفیس چیز ہے یہ دنیا کہ جس میں بیج بوئیں تو جنت پیدا ہو جائے. کیسی لطیف ہے دنیا. ان زاہدوں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو دنیا کی مذمت زیادہ کرتے ہیں. دنیا کتنی لطیف, سجدگاہ ملائک ہے. سجدگاہ اولیاء ہے دنیا, گہوارۂ اولیاء ہے دنیا. اسی زمین پر سجدہ کرنے ہیں حق کا. اسی زمین میں تخم بہشت بونا ہے. اسی زمین میں تخم بہشت ہمیں اور آپ کو بونا ہے. بہشت کے بیج بوئیں گے ہم. بہشت پروان چڑھائے گا پروردگار. بس یہ اور بات ہے, ابھی 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 مسائل نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ ابھی کچھ پڑھی جو کچھ پڑھنے کے لیے سوچا تھا ابھی اس میں سے ایک جملہ بھی نہیں پڑھا. ابھی بس وہ جملے آتے جا رہے ہیں زبان پہ کہتا جا رہا ہے. کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, کوئی مبالغہ نہیں, بلکہ جو کچھ سوچا تھا ابھی وہ شروع نہیں ہوا. اس لیے آپ حضرات توجہ مرکوز رکھیں. اور ابھی مبتدا کے بعد خبر باقی. ابھی جملہ بھی مکمل نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ بحث تو یہ شروع ہوئی تھی کہ ارتقاء انسانیت کا سفر رک کیوں گیا. یاد ہے نا؟ تو بات پھر انسانوں اور حیوانوں اور جمادات اور پانی تک پہنچی. یہ جو نظام ہے یہ تو اس مادی ظاہری پانی سے پروان چڑھ رہا ہے. بہشت کے لیے کون سے بیج بوئے جائیں کہ بہشت پیدا ہو, اور کس پانی سے سینچا جائے کہ وہ بیج تناور درخت بن جائیں.
ارے بھائی خدا کے واسطے بتائیے, اتنی ترقی ہو گئی سائنس کی, انسان پیدا ہو رہے ہیں، مصنوعی انسان بھی پیدا ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر گندم اس پر ریسرچ ہوئی، ایک سے ایک نوع، ایک سے ایک نئی قسمیں گیہوں کی پیدا ہو رہی ہیں، جو کی قسمیں پیدا ہو رہی ہیں، خرما کی قسمیں پیدا ہو رہی ہیں، ہر پھل کی، ہر اناج کی قسمیں پیدا ہو رہی ہیں، اور بہتر سے بہتر. انسان کی جو قسم ہو رہی ہے پیدا، وہ بدتر سے بدتر. وہ انسان کی قسم پیدا ہو رہی ہے، انسانیت کی قسم کس سے پیدا ہوتی ہے؟ اگر میں یہ طے کر لوں کہ مجھے بہت بہترین قسم کے گیہوں پیدا کرنے، تو گیہوں کے بیج مل جائیں گے یہاں سے، نہیں تو آپ امریکہ سے لے آئیے، آسٹریلیا سے لے آئیے، آپ کہہ رہے ہیں انڈیا سے مل جائے گا، ہو سکتا ہے انڈیا سے مل جائے، چاول بہت اچھے پیدا کرنے، اس کے بیج مل جائیں گے. وفا کا بیج کہاں ملتا ہے؟ ارے وہ بیج، وہ ایک چیز ہوتی ہے انسان میں جسے صبر کہتے ہیں، وہ کس بیج سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ شجاعت کا بیج کہاں ہوتا ہے؟ اور وہ کس پانی سے سینچا جائے؟ جس آب حیات سے یہ تخم انسانیت سینچا جاتا ہے، اس کا نام ہے ولایت. آب حیات ولایت درکار، ولایت حق. یہ زمینی چیز نہیں، آسمانی چیز ہے. اور اب فضائے مجلس ہے، اس لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ یہ جو سینچا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی یہ بات کہ مسلسل ہم آنسو کیوں بہاتے. اخلاص کا بیج، محبت کا بیج، مودت کا بیج، توکل کا بیج، صبر کا بیج، شجاعت کا بیج، یہ سب بیج جمتے ہی ہیں آنسوؤں کے سہارے. تھوڑی دیر صبر کر لیجیے، تھوڑی دیر صبر کر لیجیے. اپنی عام زندگی میں دیکھیے، عام زندگی میں خدا کی قسم، انسان اگر ہو، انسانیت کو پہچانو، انسانیت کی علامت پہچانو. آپ کا بہت لائق بیٹا ہے، بہت لائق بیٹا ہے، سال بھر محنت کی آپ نے، سال بھر محنت کی، اور لڑکے نے بھی محنت کی، اور علم میں امتیازی مراتب لے کر پورے ملک میں فرسٹ آ گیا پوزیشن میں. جب وہ رزلٹ لے کے گھر آئے گا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوں گے، ماں باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو. ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ خوشی کا مقام ہے، آنسو کیوں آ گئے؟ اور اس میں مذہب ملت کی قید نہیں آئے، اس میں مسلک کی قید نہیں آئے، پوری دنیا میں انسانوں کی یہ کیفیت ہے. بیٹا کامیاب ہو کے علم کی سند لے کے آیا، آنکھوں میں آنسو، کھیل کے میدان میں چلے جائیں، کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور توقع کے برخلاف کامیاب ہو گئے. اور جب ٹرافی ملی، خوشی سے آنسو نکل پڑے. اس کے معنی یہی ہے، شجاعت ہو، صبر ہو، استقامت ہو، علم ہو، جہاں بھی انسان کی انسانی قدریں پروان چڑھتی ہیں، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ توخ میں انسانیت جمتا ہی ہے آنسوؤں کے سہارے. خدا شناس بن جائیں، انسانیت کا بحران دور ہو جائے، انسانی قدریں پروان چڑھنے لگیں گی، گاڈ اورینٹڈ سوسائٹی بنائی ہے, منی اورینٹڈ نہیں. براہ راست اسلام کی زر پڑتی ہے خود پرستی پر, زر پرستی پر. جب انسان خدا پرست نہیں ہوگا تو زر پرست ہوگا, جب زر پرست ہوگا تو انسان کی قدر کہاں رہ جائے گی؟ انسان کی قدر نہیں ہے. انسان کی بحیثیت انسان قدر اسی وقت ہوگی جب انسان خدا پرست رہے. توجہ ہے, کوئی بھی نظام خدا پرستی کا کتنا ہی دعوے دار ہو, ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ انسان کی قدر کتنی ہے. اور انسان کی قدر میں یہ نہیں کہ میرا انسان اور تیرا انسان, انسان تو خدا کا انسان, مخلوق ہے خدا ہے. یہ انسان کی قدر و عظمت جس نظام میں ہے وہ نظام صرف نظام ولایت. اور میں نے عرض کیا کہ ولایت تکوینی طور پر بھی قائم ہے, نظام تشریعی طور پر بھی. کل میں عرض کر رہا تھا ولایت تکوینیہ کی بات, بات پہنچ گئی تھی کہ پروردگار عالم ہے, وجود رکھتا ہے, اس کے باوجود اس نے اپنے علاوہ رسول کو بھی ولی بنایا اور کچھ اور ہستیوں کو ولی بنایا اور انہیں ولایت عطا کی, یعنی حق تصرف بھی عطا کیا. مثال میں نے اپنی دی تھی مگر توجہ رہے کہ میں خاکی ہوں, خاتی ہوں, مکانی ہوں, زمانی ہوں, آنی ہوں, جانی ہوں, فانی ہوں. آنی و فانی, جانی دو معنی ہیں. اردو والا جانی الگ ہے, عربی والا جانی الگ ہے. عربی میں جانی کہتے ہیں گناہگار, خطا کار, اور اردو میں جانی جان سے بنا لیا آپ نے. تو آنی اور فانی ہم دیکھیں نا زبانوں میں کیا کیا ہوتا ہے, کہاں کا لفظ کہاں چلا جاتا ہے. اگر میں وضاحت نہ کرتا تو آپ جانی کے معنی بس ایک ہی سمجھتے. آنی فانی, تمہاری حقیقت کیا ہے؟ آئے اور گئے, ایک سانس آئی اور ایک سانس گئی, ہماری حقیقت کیا ہے؟ تو جناب والا یہ جو انسان ہے اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت صرف محفوظ رہتی ہے نظام ولایت, صرف نظام ولایت. ہم کچھ نہیں رکھتے, جو کچھ رکھتے ہیں وہ کسی اور کے فیض. ہم نے اپنی مثال دے دی کہ ہم دہلی سے کراچی آئے تو کسی کو نائب بنا کے آئے. خدا لا زمانی ہے, لا مکانی ہے, ازلی ہے, ابدی ہے, قدیم ہے, قادر ہے, حی و قیوم ہے. ہم محدود وہ لا محدود, ہم مکانی وہ لا مکانی, ہم زمانی وہ لا زمانی, ہم فانی وہ باقی, ہم جانی وہ جان آفری. اور فرمانے آپ, ہمیں ضرورت تو پڑ سکتی ہے کہ دہلی سے کراچی آئے تو کسی کو اپنے بچوں کے لیے گارجین بنائے, اسے کیا ضرورت. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک گھنٹے تک تو توحید کی باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد اچانک پتہ نہیں کیا ہو جاتا. کچھ نہیں ہو جاتا. سخن شناس نہیں دل برا, خطا انجاس. کچھ نہیں ہو جاتا مجھے, یہی تو سمجھنا ہے. ہم مکانی ہیں, ہم مکان بدلتے ہیں جو وسیع و جانشین کی ضرورت. وہ لا مکانی ہے, چونکہ وہ لا مکانی ہے اس لیے مکان میں آ نہیں سکتا. وہ لا زمانی ہے تو حصار
یہ بھی اس کے لیے سوء ادب ہے. اس کے لیے کسی بات کے لیے کہنا کہ آ نہیں سکتا غلط ہے. وہ لا مکانی ہے, ہم مکانی, ہم لا مکان تک جا نہیں سکتے. وہ لا زمانی ہے, ہم زمانی, ہم لا زمان تک جا نہیں سکتے. ہماری محدودیت وجودی ہے, ہماری محدودیت ہے. ہم پر ترس کھا کر اس نے خود ہوتے ہوئے رسول کو ولی بنایا. اور رسول کے ہوتے ہوئے بنایا, رسول کے ہوتے ہوئے, رسول کے ہوتے ہوئے. کون کافر ہے جو آج رسول کو رسول نہیں مانتا؟ ختم نبوت کے معنی کیا ہیں؟ محمد کل بھی نبی تھے, آج بھی نبی ہیں, کل بھی نبی رہیں گے. جس طرح خدا خدا تھا, خدا ہے, خدا رہے گا. خدا کے رہتے ہوئے محمد سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اسے لا الہ الا اللہ بغیر محمد الرسول اللہ کے قبول نہیں آئے. لا الہ الا اللہ بغیر محمد الرسول اللہ کے قبول نہیں آئے. اسی طرح رسول اللہ کو محمد الرسول اللہ بغیر علی ولی اللہ کے قبول نہیں آئے.
ایک نظام ہے, ایک نظام ہے. مملکت پاکستان میں رہنے والا ہر شخص یہ توقع کرے کہ پریسیڈنٹ صاحب براہ راست اس کو ہر احکامات خود پہنچائے. ہر آدمی کے گھر فون کر کے کہیں کہ آج میرا یہ آرڈر ہے, اور ہر آدمی کو اجازت ہو کہ وہ براہ راست ہاٹ لائن پر پریسیڈنٹ سے بات کرے. میری یہ ضرورت ہے. آج میں مسجد پڑھ رہا تھا, لائٹ چلی گئی, روشنی کی ضرورت. وہ کہیں کہ آپ پورا ڈپارٹمنٹ قائم ہے, پوری منسٹری قائم ہے, وہاں رجوع فرمائیے. نہیں, ہم تو وحدت کے قائل ہیں. بچے کا ایڈمیشن جو ہے وہ فلاں اسکول میں نہیں ہو رہا ہے, تو پرنسپل سے نہیں, براہ راست پریسیڈنٹ کس لیے؟ ہم نے الیکٹ کیا ہے. کیا چاہیے؟ ایڈمیشن. وہ آج اس دکان پر اس نے جنس فروش نے مہنگا دیا تھا, شکایت کس سے؟ براہ راست. ٹھیک ہے, نظام کیسا شاندار. کیا اچھا نظام. ایک نظام ضروری ہے, حفظ مراتب ضروری ہے, حفظ مراتب ضروری ہے. بارگاہ قدس کا خیال تو رکھو. یہی اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا.
بڑا کرم، کتنا بڑا لطف، کتنی بڑی عطا. اب شکر یہ ہے کہ یا محمد کہو. کل یہاں پہ گفتگو ختم ہوئی. شرک نہیں شکر ہے. کلمہ شرک نہیں،
کلمہ شکر ہے.
یا علی ولی کہنا کلمہ شرک نہیں،
کلمہ شکر ہے. ولی کس کا؟ ولی کس نے بنایا؟ خود ساختہ ولی نہیں ہے علی. جہاں ساختہ ولی نہیں ہے علی، خدا ساختہ ولی ہے.
نہ آتی آیت علی کے حق میں تو ہم کبھی علی کو تسلیم نہ کرتے. علی کے لیے اگر غدیر کے ممبر پر رسول نے اعلان نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی علی کی ولایت کا کلمہ نہ پڑھتے. یہی فرق ہے علی میں اور دوسرے اولیاء میں.
اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. دنیا تو ہر چیز بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ بھی کرم خدا ہے. بناؤ ولی بھی ہم نے بنا لیے بہت. کتنے ولی ہیں دنیا میں اس وقت؟ اس میں کچھ اچھے ہیں، با تقویٰ ہیں، اہل وفا ہیں، اہل صدق و صفا ہیں، اور کچھ ویسے بھی ہیں کہ نہیں. کیا کیا ہیں وہ تو میں ممبر کہہ نہیں سکتا. خرقہ پوشی کے پردے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. واعظان کن جلوہ گر محراب و ممبر می کنان، چون بے خلوت می روان دنکار دیگر. لیکن میں فارسی کا شعر پڑھ دیتا ہوں، بعد میں لوگ کہتے ہیں ترجمہ کر دیا کیجیے. کم سے کم اس شعر کا ترجمہ نہ کرنا ہی بہتر ہے. کیونکہ یہ شعر آپ کے متعلق نہیں ہے، ہم جیسوں کے متعلق ہے. مثلا اس میں یہ بات کہی گئی ہے، کچھ اس سے ملتی جلتی بات، کہ دیکھیے ممبروں پر بیٹھ کے کیسا جلوہ فرماتے ہیں، محراب میں کیا زوبار چہرے ہوتے ہیں. اس سے ملتا جلتا شعر اردو کے ایک شاعر کا ہے کہ اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں. اپنا اسلام دو ملا کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں. بھائی اس سے زیادہ سلیس گفتگو میں نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ عام فہم گفتگو نہیں. دوبارہ صورتحال یہ ہے کہ خرقہ پوشی کے پردے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اب سچے ولی، اچھے ولی، اصلی ولی، نقلی ولی، جعلی ولی میں فرق کیسے کریں؟ خود بزرگ ترین صوفیہ سے پوچھیں، پیر طریقت، ولی حق آشنا، فیلسوف اہل تصوف، علاء الدولہ سمنانی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جو بھی ولایت کا دعویٰ کرے، لفظیں ان کی ہیں میری نہیں، لفظیں ان کی ہیں، بے عینے جو الفاظ ہیں وہ ادا کر رہا ہوں، جو بھی ولایت کا دعویٰ کرے، جو بھی خرقہ پوشی کا دعویٰ کرے، جو بھی خرقہ پوش نظر آئے کہے میں ولی اللہ ہوں، میرے ہاتھوں پر بیعت کرو، چاہے اس کے پاس کتنی ہی کرامتیں ہیں، کتنی ہی کرامتیں اس سے ظاہر ہوتی ہوں،
کتنے ہی مقامات پر فائز نظر آتا ہو، کتنے ہی حال و مقام میں مست نظر آئے، اگر اس کا سلسلہ علی تک نہ پہنچے تو وہ ولی نہیں شیطان ہے۔ واقف ہیں میرے اسلوب گفتگو سے، واقف ہیں میں سخت جملے استعمال نہیں کرتا، یہ لفظ میرا نہیں، علاء الدولہ سمنانی کا ہے۔
کیا فرما ہے؟
علی تک سلسلہ نہ پہنچے۔ تو وہ ولی نہیں،
شیطان
ہے۔
ان کی فارسی اور عربی عبارت ہے، اور ہمارے اردو کے ایک شاعر نے، شاعر سفینہ حضرت قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور وہ فرما گئے ہیں، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو،
بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا ممبر کہاں سے لاؤ گے؟
ممبر کہاں سے؟ ہم تو علی کو ولی اس لیے مانتے ہیں کہ رسول نے کہا، اب نہ مانے تو کیا رسول سے بھی رشتہ توڑ لیں؟
کیا چاہتے ہو، رسول کا کہا نہ مانے؟ رسول کا کہا نہ مانے
کیسے ممکن؟
ایک نظام ہے، اللہ ولی ہے،
رسول ولی ہے، علی ولی ہے، اور اس کے بعد ولایت کا وہ سلسلہ جو منصوص من اللہ۔
اچھا اب ذرا ٹھہر کر، ذرا ٹھہر کر تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو اور برداشت کر لیجیے،
سنجیدہ گفتگو۔ معیار کیا ہوگا ولایت کا؟ میں نے کہا دو نظام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعیہ۔ اس میں صفات تقسیم کی ہیں، کیا باتیں؟ صفات، ایک طرف صفات باتیں، اور ایک طرف کہا جن میں یہ صفتیں ہوں انہیں اختیار کرو۔ بڑی طویل اور مفصل بحث ہے جسے سمیٹ کر عرض کر دیا میں نے۔ ایک بڑی اہم بحث ہے ولایت کے دن میں، کہ آیا اسلام میں جمہوریت ہے کہ نہیں۔ اب میں کیا عرض کروں، بہت سے بزرگ علماء یہ کہتے رہے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا کہ کون کون شخصیتیں تھیں اور یہ کہہ گئیں یا لکھ گئیں یا بیان کر گئیں کہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، اسلام میں تو بس نام اللہ نبی کو بتا دیتا ہے کہ یہ نبی ہے، سب پر واجب کہ اس نبی کے اتباع کریں۔ اس میں کسی کو اشکال ہے؟ کبھی کوئی الیکشن سے نبی بنا ہے؟ نہیں بنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ چھوڑ
دیجیے،
اتنا طے ہے کہ الیکشن سے کوئی نبی نہیں بنا، سلیکشن سے بھی کوئی نبی نہیں بنا، انسانی نامینیشن سے بھی کوئی نبی نہیں بنا، تہر و غلبے سے بھی کوئی نبی نہیں بنا، نبی اللہ بنا، رسول اللہ بنا۔ لیکن کیا یوں ہی بنا دیتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے؟ نہیں نا، کبھی ایسا ہوا
کہ جسے اللہ نے نبی بنایا ہو بندوں نے شکوا کیا ہو کہ پروردگار یہ کیسا نبی بنا دیا.
توجہ رہے کس نقطے کی طرف سے ان کو لا رہا.
واہ واہ واہ.
ہمیشہ انسانی ضمیر مطمئن ہوا نبی کو دیکھ کر.
ابتدا میں شکوک ہوتے ہیں, شبہات ہوتے ہیں, معجزے طلب کیے جاتے ہیں, سیرت دیکھتا ہے, کردار دیکھتا ہے انسان, مگر جیسے جیسے دیکھتا چلا جاتا ہے راضی ہوتا چلا جاتا ہے, راضی ہوتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی ہو تو ایسا ہو, یہی نبی ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا. اس کے معنی یہ ہے کہ نبی اسے بناتا ہے جس میں نبوت کے صفات رکھ دیتا ہے.
توجہ ہے. جمہوریت کا تقاضا کیا ہے؟ جس پر انسانوں کے ذہن راضی ہو جائیں اور متفق ہو جائیں. سب جس پر راضی ہو جائیں
وہ جمہوری طور پر منتخب.
اب دیکھا, خدا نامینیٹ کر کے بھیج تو دیتا ہے مگر بھیجتا اسے ہے جس پر سب راضی ہو جائیں. بھیجتا اسے ہے
جس سے کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا,
الا یہ کہ وہ انسانی قدروں کا قدر شناس نہ.
وہ تو بات ہی الگ ہو گئی. بے اگر کسی کو صدق و صفا عزیز ہے تو وہ مصطفیٰ کو عزیز رکھے گا, کسی کو امانت داری عزیز ہے تو وہ مصطفیٰ کو عزیز رکھے گا, کسی کو صلہ رحم کی قدر شناسی معلوم ہے تو وہ مصطفیٰ کو عزیز رکھے گا, کوئی شجاعت کا قدردان ہے تو وہ مصطفیٰ کو عزیز رکھے گا, توجہ, کوئی علم کا قدر شناس ہے تو وہ شہر علم کی قدر کرے گا, اور کسی کو جہل ہی عزیز ہو تو بن جائے ابو جہل, ہمیں کیا غم. ولایت عطا کرتا ہے, خدا جسے اولو الامر بناتا ہے, خدا جسے ذمہ داری دیتا ہے, وہاں صفتیں پہلے پیدا کر دیتا ہے. اور فطری الہی ولائی جمہوریت اسے کہتے ہیں کہ ڈھونڈو, انتخاب کرو, اسے انتخاب کرو جس میں علم ہو, اسے انتخاب کرو جس میں تقویٰ ہو, اسی کو تو ولی فقیہ کہتے ہیں. نظریہ ولی فقیہ انسانی معاشرے کی تنظیم کا وہ بہترین نظریہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں.
نظام ولایت ہے,
جمہوریت بھی قائم ہے, الہی اقتدار بھی قائم ہے. توجہ ہے,
جمہوریت بھی قائم ہے, الہی اقتدار بھی قائم ہے.
چنو, تمہیں چننے کا اختیار ہے, جس کو جی چاہے چنو, اتنا خیال رکھنا جاہل کو نہ چننا.
چنو, جس کو جی چاہے چن لو,
اتنا اختیار ہے, اتنا خیال رکھنا فاسق کو نہ چننا,
ظالم کو نہ چننا, بدکار کو نہ چن لینا, جھوٹے کو نہ چن لینا, خیانت کار کو نہ چن لینا.
توجہ ہے. اچھا, یہ پابندیاں کیا بری لگتی ہیں؟ کون انسان ہے جو ان پابندیوں سے متنفر نظر آئے؟ جو ان پابندیوں کو قبول نہ کرے وہ کچھ ہو سکتا ہے, انسان نہیں.
سبحان اللہ.
سبحان اللہ
بری پابندیاں ہیں، خراب، یہ نقصان دہ باتیں، یہ خطرناک باتیں. ہاں جاہل کے حق میں عالم خطرناک ہوتا ہے، بزعم جاہل نہ کہ فی الواقع. جاہل عالم کو اپنے لیے خطرناک سمجھتا ہے، عالم جاہل کے لیے خطرناک ہوتا نہیں. عالم خطرناک نہیں ہوتا، جاہل اسے خطرناک سمجھتا ہے. درندہ انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، شجاع نہیں. شجاع کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے معلوم ہو کہ کہاں قوت استعمال کرنی ہے، کہاں نہیں استعمال. کہاں استعمال کرنی ہے، کہاں نہیں استعمال کرنی ہے. تو اسلام نے ایک نظام تکوینی سطح پر بھی عطا کیا، تشریعی سطح پر بھی عطا کیا، صفات عطا کیے، صفات کا شعور عطا کیا، صفات کی بنیاد پر انتخاب کا شعور عطا کیا، صفات کی بنیاد پر انتخاب کا قانون بنایا. اور اسی لیے آیہ ولایت میں کسی کا نام نہیں رکھا. یہ نہیں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ وابن عمه علي بن ابي طالب وابن عمه علي بن ابي طالب. یہ نہیں کہا، کہا کہ اللہ ولی ہے تمہارا اور رسول ولی ہے اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. اب بس نماز پڑھ دینا الگ ہے، نماز قائم کرنا. اور یہ بھی ذو مناصب مقام ہے. بس اب ایک جملہ اپنی کسی پرانی تقریر سے اقتباس کر رہا ہوں، جو کراچی میں غالباً سادات کالونی میں نے عرض کیا تھا یہ جملہ پچھلے برسوں میں، اور وہ یہ تھا کہ ولایت بھی ذو مراتب ہے. کبھی روح زمین ولی حق سے خالی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ظاہر ہو یا پردہ غیب. اس کا وجود شرط ہے، ظہور شرط نہیں ہے. وجود شرط ہے، حضور شرط نہیں ہے. وجود شرط ہے، حضور شرط نہیں ہے. تو جب روئے زمین پر پیغمبر نہیں تھے، ظاہری طور پر پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت ولی کون تھا؟ کون تھا ولی؟ دنیا کو نہیں معلوم نام، ہمیں معلوم ہے. ہم بتاتے ہیں صفات کی بنیاد پر، صفات کی بنیاد پر، صفات کی بنیاد پر کون تھا ولی؟ روئے زمین ولی حق سے خالی نہیں رہ سکتی، چاہے وہ پہچانا جائے یا پہچانا نہ جائے. اس کا وجود شرط ہے، پہچانا جانا شرط نہیں. بچہ جب نادان ہوتا ہے تو ماں فیض پہنچاتی ہے، چاہے وہ ماں کو ماں کہے یا نہ کہے. سنو سنو اپنے گھروں کا تجربہ، آج بچہ پیدا ہوا ہاسپٹل میں، باپ نے خود اذان کہی کان میں، اقامت کہی، بچے کو پیار کیا، بچے نے دیکھا بابا کو، بابا دوسرے دن امریکہ چلے گئے. ایک سال کے بعد آئے، بچہ سب کو پہچانتا ہے، باپ کو نہیں پہچانتا. یہ انسان کا بچہ ہے، یہ انسانی مولا. اب اس پر خود بہت بحث ہے، یہ کیا ہو گیا؟ باپ کو دیکھ کے وحشت ہو رہی ہے، باپ کے آغوش میں نہیں جا رہے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک دو دن، چار دن، پانچ دن کے بعد بچہ مانوس ہوگا. کیا اگر بچہ باپ کو نہ پہچانے تو باپ فیض شفقت سے محروم کر دے؟ باپ جو حق ولایت پہ
اسے بابا نہیں کہہ رہا ہے، اسے پہچان نہیں رہا ہے، اس کی گود میں نہیں جا رہا ہے، مگر وہ پدری شفقت سے اس کو مالا مال کیے ہوئے ہے، اس میں نعمتوں کی بارش ہے، محبت کی بارش ہے، سب کچھ ولایت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، پہچانتا نہیں مگر ولایت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ یہ الہی نظام ہے، ولی کا وجود شرط ہے، ظہور نہیں، حضور نہیں، پہچانا جانا شرط نہیں ہے، اس کا وجود شرط ہے، وجود شرط ہے، پہچانا جانا شرط نہیں ہے۔ آج بھی ولی پردہ غیب میں ہے، حضور شرط نہیں، وجود شرط ہے، تم پہچانو یا نہ پہچانو اس کا فیض پہنچ رہا ہے، اس کا فیض پہنچ رہا ہے۔ بس اب جملہ عرض کروں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنا اور ہے پڑھنا، اور ہم سب پڑھتے ہیں، رٹی ہوئی عبادتیں پڑھتے ہیں، رٹے ہوئے سورے پڑھتے ہیں، مگر قائم کرنے کا مفہوم بہت بڑا ہے، بہت بڑا مفہوم ہے۔ کیا
مفہوم ہے؟ قائم کرنے میں کون کون شریک ہو جائے گا؟ کون کون؟ بس دو تین فقروں میں گفتگو کو ایک نتیجے تک پہنچانا ہے کہ جوہر ولایت کو سمجھیں، ولایت کہاں کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ جب دنیا میں نہیں تھے، خاتم الاولیاء، سید الاولیاء، امام الاولیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، خلیفہ حق، مظہر حق، ولی حق، والی حق، متولی حق، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جب ظہور فرمایا اس دنیا میں تو فرمایا اس سے قبل کیا تھا، کیسے پہچانے کہ اس وقت کون تھا جو نماز قائم کرتا تھا؟ ایک گھر کا سوراخ تو میں دے چکا ہوں آپ کو، جہاں نہ بت تھا نہ بت پرست، میرا جملہ یاد ہے نا، ایک گھرانہ ایسا تھا مکے میں جہاں نہ کوئی بت تھا نہ بت پرست، جہاں ملت ابراہیمی کی شمع روشن تھی، حنیفیت کی شمع روشن تھی، دین فطرت وہاں موجود تھا، دین فطرت کا چراغ جل رہا تھا۔ کسی نے ابو طالب کو کسی بت کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے بھی نہ دیکھا، تو کیا بڑی بات ہے، نماز پڑھواتے ہوئے تو دیکھا، شرط ہے کہ نماز پڑھی جائے دکھا کر، تو کہاں سے پوچھئے، مسئلہ ہے کیا کوئی، دکھا کے نماز پڑھو، اگر دکھانے کی نیت سے دکھا کے نماز پڑھی تو نماز گئی،
ریا،
ریا۔ اچھا، لیکن نماز قائم کرنا بس صفت، 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 یہ صفت تھی یا نہیں؟
بے شک
ابو طالب میں،
بالکل جی۔
اسی لیے پھر اب یہ فقرے تو ہمیشہ میری زبان پر رہیں گے، تکرار کا الزام نہ دیجیے گا۔
علی تنہا ولی کا نام نہیں ہے، علی ولی ابن ولی کا نام ہے،
میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، ہوش میں کہہ رہا ہوں، جوش میں نہیں کہہ رہا، ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ صفات، نماز قائم کرتے ہیں،
بے شک
نماز قائم کرتے ہیں، بس ایک صفت، ایک صفت۔ دیکھیے اس وقت ایک مثال دے دوں، آپ حضرات اس رضا خانے میں ہیں، اس عزا خانے کے بانی عزا خانے بانی مجلس کون صاحب کہلاتے ہیں؟
واہ واہ واہ
نجم الحسن جعفری صاحب. ایک دن بھی یہاں بیٹھے ہوئے نظر آئے آپ
کو؟
یہاں ممبر پر کبھی نظر آئے؟
واہ واہ واہ.
نہ ربائی پڑھی، نہ سلام پڑھا، نہ ذاکری کی، نہ نوحہ پڑھا. بانی عزا
کیا کہنی ہے؟
بانی عزا تو میں ہوں، مجلس میں پڑھتا ہوں. یہ رضا علی ہیں، یہ نصیب ترابی ہیں، یہ لوگ ہیں بانی عزا. آپ کہیں گے نہیں جناب، بانی عزا تو وہ ہیں. بیٹھ کے دل تھپنے سے سنتے بھی تو نہیں، ادھر ادھر یہ قناعت وہ قناعت، یہ دری وہ دری، یہ مائک کام کر رہا ہے کہ نہیں، وہ مائک کام کر رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر کام کر رہا ہے کہ نہیں، لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں، لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں، سیکورٹی کا انتظام صحیح ہے کہ نہیں، سیکورٹی مجلس ادا میں آنے والوں کی جان محفوظ ہے کہ نہیں، پڑھی نہ مسجد سنی، پانی عطا کہلائے، یعنی مجلس قائم کرنے والے نجم الحسن. میں مجلس پڑھنے والا، وہ مجلس قائم کرنے والے. میں مجلس پڑھتا ہوں، وہ مجلس قائم کرتے ہیں. محمد نماز پڑھ رہے ہیں، خدیجہ نماز پڑھ رہی ہیں، علی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو طالب نماز قائم کر رہے ہیں. کوئی محمد کو اذیت نہ پہنچائے، کوئی علی کو اذیت نہ پہنچائے. محمد میں سیکورٹی دیکھتا ہوں، تم نماز پڑھو، صلوات پڑھ دے محمد. کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، نماز کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی.
بے شک، بے شک.
کارنامے ابو طالب کے ذکر کے بعد نماز کی تاریخ، نماز کی تاریخ، نماز قائم کرتے ہیں،
قائم کرتے ہیں. کب کہنے
کون ہوتے ہیں اللہ کے ولی؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اب یہاں پر بھی رکوع کے، صلات کے ظاہری معنی بھی ہیں، باطنی معنی، قیام کے ظاہری معنی بھی ہیں، باطنی معنی، رکوع کے ظاہری معنی بھی ہیں، باطنی معنی. رکوع یعنی خشوع، رکوع یعنی خضوع، رکوع یعنی خدا کے آگے ہمیشہ خاضع رہے انسان، عظمت الہی میں ڈوبا رہے، تصور عظمت الہی میں ڈوبا رہے اور کبھی بھی اپنی انانیت کا احساس نہ کرے. یہ ہے خضوع و خشوع، اور اس کیفیت کے ساتھ زکات دے، یعنی یہ احساس نہ ہو کہ میں زکات دے رہا ہوں، یہ خیال رہے کہ یہ بندہ مانگ رہا ہے خدا سے، میں خدا کی وجہ خدا کی خاطر دے رہا ہوں، خدا کی طرف سے دے رہا ہوں. شان زکات علی یاد ہے نا؟ ارے خطبہ سے آپ سنتے رہتے ہیں، خطبہ سے سنتے رہتے ہیں، کوئی تازہ بات تھوڑی ہے. آنے والے نے مسجد میں آ کے صدا لگائی، کوئی ہے جو مجھے زکات دے؟ کسی نے نہ دی. کوئی ہے جو مجھے صدقہ دے؟ کسی نے نہ دیا. اور جب اس نے کہا پروردگار تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو رکوع کی حالت میں علی نے اشارہ کیا، یعنی جب اس نے خدا کو پکارا تو دست خدا نے عطا کیا. دست خدا نے عطا کیا، خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، رکوع کے ساتھ، فرد کامل و اکمل ہے علی. مگر یہ کیفیت اس سے پہلے ہے. ابو طالب کے فقر کا ذکر سب کرتے ہیں، غریب تھے، نادار تھے، یہ معلوم ہے زکات کتنی دیتے تھے، صدقات کتنے کرتے تھے. تمام حجاج کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ حجاج کی میزبانی کون کرتا تھا؟ ابو طالب کی زکات، اس وقت بھی سب ان کی زکات پر پلے، اور آج تک اسلام پل رہا ہے. اب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ تقریر ختم ہو گئی. اسلام پل رہا ہے زکات خون ابو طالب. ابو طالب کی زکات، جس نے زکات میں جانے دی، جان پیغمبر کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو روزانہ ابو طالب لا کر بستر پیغمبر پر لٹاتے تھے. ابراہیم اور ابو طالب، ابراہیم نے پوری زندگی ایک بار چند لمحے کے لیے تجربہ کیا، یہ قربانی اسماعیل کو لے جا کر لٹایا، اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی، ایک بار، بس ایک بار نا، بس ایک بار نا. ارے ابو طالب کے دل جگر کو، میں نے کوئی مبالغہ کیا تھا جو کہا تھا کہ ملت ابراہیمی کی شمع بس خانہ ابو طالب میں روشن؟ کہاں روشن تھی؟ خانہ ابو طالب. شمع ملت ابراہیمی، شمع ملت ابراہیمی بس خانہ ابو طالب میں، چراغ دین فطرت بس خانہ ابو طالب میں روشن تھا. روزانہ ایک بیٹے کو لاتے تھے، اور شب بھر میں نہ جانے کتنی بار پیغمبر کو ہٹاتے تھے، اپنے بیٹے کو لٹاتے تھے. اب یہ گویا ابو طالب کی نسل میں یہ فداکاری کا جذبہ موجزن ہو گیا کہ جب بھی توحید و نبوت پہ آنچ آئے خود کو قربان کر دو. کربلا اسی زکات ابو طالب کی معراج ہے. کربلا، کربلا، کربلا. آج 9 محرم ہے، اب جو سال بھر زندہ رہے گا اسے اس عبادت ادا کا شرف نصیب ہوگا، اسے اس ذکر حق کا شرف نصیب ہوگا. اب جو سال بھر تک زندہ رہے گا اسے اس خاص تاریخ میں گریہ و ماتم کی عزت نصیب ہوگی، مجلس میں شرکت اور مجلس برپا کرنے کی سعادت نصیب ہوگی. آج 9 محرم ہے، عاشورائے محرم کل ہے، مگر کل یہ بارگاہ اس طرح سجی ہوئی نہیں ہوگی. اس عزا خانے کی روایت کے مطابق ہم قاسم کا ماتم کر چکے, اکبر کا ماتم کر چکے, ہم اصغر کا ماتم کر چکے, اصحاب کا اجمالاً ماتم کر چکے, اہل بیت کا تذکرہ ہو چکا, آج جہاد حسین کا بیان. آج شہادت حسین کا بیان. یہ بات مجھ سے آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی سنی ہے کہ اہل ذکر, اہل سیر و سلوک ایک جملہ ایک 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 ورد ہے ان کے پاس, ایک ذکر ہے, ایک عمل ہے, ایک ریاض ہے, ایک ریاضت ہے, جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا تاریخوں میں تو ہے, مقاتل میں تو ہے, مجلسوں کی کتابوں میں تو ہے, مگر کوئی یہ چاہے کہ دیکھنا چاہے واقعہ کربلا تو ایک ذکر ایسا ہے جس کے سہارے سے واقعہ کربلا کا مشاہدہ کر سکتا ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں, مگر ساتھ ہی جناب آیت اللہ بہاءالدینی تشریف فرما ہے یہ بھی اس کے گواہ ہیں کہ استاد بزرگوار حوضِ علمِ اقم آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ہے تو تم پورا واقعہ دیکھ سکتے ہو, مگر تمہارے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ وہ منظر دیکھ سکو جب حسین گھوڑے کے زمین پر. چند جملے کہہ لینے دیجیے, چند جملے. اب میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا ذکر کر رہا ہوں. ایک شخص نے وہ ذکر حاصل کیا, وہ ذکر کرنا شروع کیا اور اس کے بعد درس سے غائب ہو گیا, درس سے غائب ہو گیا. ہم ساتھیوں نے اس کا سراغ لگایا, گئے گھر, گھر والوں نے کہا وہ کسی سے ملتے ہیں. ہم نے کہا کیفیت کیا ہے؟ کہا بس گریا کرتے ہیں.
جبرن کچھ کھلا پلا دیا جاتا ہے, ورنہ نہ کھاتا کھانا چاہتے ہیں نہ پینا چاہتے ہیں. ہم نے بہت کوشش کی,
ہم نے کہا ہم ان کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, ملنا چاہتے ہیں. ان کے حجرے تک گئے,
ہمیں دیکھا اور دیکھ کر بلند آواز سے گریا شروع کر دی.
ہم بھی لپٹ کے رونے لگے. بہت پوچھا, بھائی بتاؤ تو صحیح کیا دیکھا, کیا دیکھا؟ بس ایک جملہ کہا, ہم بتا نہیں سکتے,
ہم تو وہ منظر بھی نہ دیکھ پائے جب عباس خیمے سے روانہ ہوئے. عباس کی روانگی دیکھی نہ گئی, عباس کی روانگی دیکھی نہ گئی, شہادت نہیں, اکبر کی شہادت نہیں, عباس کی روانگی دیکھی نہ گئی. کرنے کے بعد پھر ٹھہرے اور بڑی پرقوت آواز میں کہا، میرے شیرو اب دیکھو میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، حسین آئے گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور اس کے بعد میدان کی طرف چلے۔ بھائی آپ شبی اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ کا دستور یہ ہے کہ جب میں سر سے امامہ اتار لیتا ہوں تو آپ شبی اٹھاتے ہیں، مگر آج اب یہ امامہ سر پر بار ہو رہا ہے، ابھی شبی نہ اٹھائیے، مجھے مسائے پڑھنے دیجیے، ابھی مسائے پڑھنے دیجیے، حسین چلے، بیبیاں در خیمہ پر ہیں، ایک طرف زینب، ایک طرف ام کلثوم، زینب اور ام کلثوم کے پیچھے رباب، لیلہ، فتا، سکینہ، اہل حرم موجود ہیں، حسین جا رہے ہیں، ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا، بہن زینب کچھ دیکھ رہی ہو؟ زینب کچھ دیکھ رہی ہو؟ زینب نے کہا کیا دیکھا؟ ام کلثوم کیا دیکھا؟ کہا بھیا اکیلے نہیں آئے، بھیا کے پیچھے پیچھے ارے دو شخصیتیں بے تحاشا دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ ام کلثوم آگے بڑھی، زینب آگے بڑھی، بھیا بھیا حسین رکے، بھیا بھیا یہ بتاؤ میدان کی طرف جا رہے ہو اکیلو یا کوئی اور بھی ساتھ میں آئے؟ حسین نے کہا بہن زینب، ام کلثوم جب میں نے اکبر کو رخصت کیا تھا، اکبر جب میدان کی طرف جا رہے تھے تو میری حالت دیکھی تھی، اکبر میری قربانی تھے، اکبر آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا،